السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. قرآن حکیم میں سورہ لقمان میں تذکرہ ہے آیت نمبر 6 میں ایک بہت ہی اہم معاملے کا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، مَنْ يَشْتَرِي، جو خریدتا ہے مول لیتا ہے، لَحْوَ الْحَدِيثِ. حدیث کہتے ہیں بات، لفظی معنی حدیث کے کہیں کوئی بات. اصطلاحاً ہم جانتے ہیں کہ حدیث کا لفظ ہمارے ذہن میں آتے ہی کہاں ذہن جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کے اقوال. وہ خاص ہم نے مخصوص کر دیا، لیکن لفظی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے حدیث کے معنی کہیں بات. تو ایک شخص ہے جو خریدتا ہے بات. کون سی؟ لہو الحدیث. لہو، لہو کیا ہے؟ بیکار، کسی کام کی نہ ہو. اور بڑی اچھا اس کا ترجمانی کی، غافل کر دینے والی ہو. غافل کر دینے والی بات، ایسی بیکار، لا یعنی بے معنی، بے تکی بات جو غافل کر دینے والی ہو. تو ایک شخص خریدتا ہے اس کو، اس لہو الحدیث کو، لیدل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے رستے سے بھٹکا دے، اللہ کے رستے سے دور کر دے، گمراہ کر دے. اب یہ جو بات آئی ہے، یہ کیوں آئی ہے؟ اس کی اگر پیچھے تفصیل میں جائیں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ مکے میں ایک شخص تھا، نظر بن حارث، یہ مشرک تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا. یہ قیصر و کسریٰ جو اس زمانے میں، ظاہر ہے، جو روم فارس کے بڑے بڑی سلطنتیں تھیں، امپائرز تھیں، وہاں پر رہ چکا تھا. شام کے جو بھی وہاں کے طور اتوار تھے ان سے بھی بڑا واقف تھا. عرب اور خاص طور پر یہ جو حصہ ہے مکہ، یہاں کے لوگ بالعموم ان چیزوں سے اتنے واقف نہ تھے، اتنے نہ تھے. یہ ذرا اس کی کیونکہ ایکسپوجر تھا، جاتا تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نوجوانوں میں بالخصوص بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوئی اور لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہونا شروع ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں اور آپ کی مجالس میں اور آپ کی صحبت میں لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہونے لگا، آنا جانا ہونے لگا، لوگ جاتے بھائی سنیں کیا بات ہو رہی ہے، اور بالخصوص وہ نوجوان جو ایمان لے آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے اور اپنے ماں باپ کی بھی نہیں سن رہے تھے، ماں باپ مشرک تھے، روک رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، سمجھا رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، کوئی بھوک ہڑتال کر رہا تھا، کوئی کچھ انداز میں اپنے بچوں کو روک رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ محمد کے پاس نہ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب سارے حربے ان کے ناکام ہو گئے تو نظر بن حارث ایک منصوبہ لے کر آیا. منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہ تھا کہ اس نے باہر سے طوائفوں کو بلوایا، ناچنے گانے والیوں کو، لونڈیوں کو، اور ساتھ میں اس نے منگوایا یہ موسیقی کا سامان، آلات موسیقی، اور اس نے ہر اس رستے میں، کہہ لیجئے، کوئی جگہ بنا کر وہاں ان کو بٹھایا اور اب اعلان کیا کہ آؤ بھائی یہاں پر. اور کیا ہوگا یہاں پر, قصے ہوں گے, کہانیاں ہوں گی, آج کی زبان میں کہہ لیجئے ڈرامہ ہوگا, ایسے ایسے قصے, ایسی ایسی کہانیاں سنائے, اور سنائے گا کون؟ یہ خوبصورت لونڈیاں. اور اس ساری چیز میں اصل رنگ کیا شے بھرے گی؟ موسیقی. یہ موسیقی کیا ہے ہم جانتے ہیں, یہ شیطان کی ایجاد ہے. اس پر میں بھی آ رہا ہوں انشاءاللہ, بات پوری یہاں کر لیتے ہیں. تو اس شخص نے یہ ڈسٹریکشن کے لیے اور توجہ کو اس طرف لانے کے لیے یہ تماشا کھیلا, تاکہ خاص طور پر نوجوان اور بالعموم وہ تمام لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں, وہاں جانے کے بجائے اس نفس کی یعنی جو پکار ہے, اس لذات دنیاوی کے اندر جو یہ شے ہے, یہ قصے, کہانیاں, موسیقی, یہ تماشے, بےہودگی, بے حیائی, اور اس میں ان کو الجھا کر, اس میں بلا کر, اور یہ کشش ہے, اس میں اٹریکشن ہے, انسان اس سے بڑا مشکل ہے کہ بھاگ سکے. تو ان کو یہاں رکھا جائے, یہیں ان کو غافل کیا جائے, یہیں ان کو مگن رکھا جائے, جو فارغ وقت ان کو ملے تھوڑا بہت وہ آ کر یہاں بیٹھ کر یہ ڈرامے, گانے, باجے, تماشے, قصے, کہانیاں, اسی تفریح میں لگے رہیں, تاکہ یہ وہاں نہ جائیں, کہاں؟ رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے پس منظر. اس پس منظر میں پھر یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو کیا کرتا ہے, اب ترجمانی کر رہا ہوں پورے اس مقام کی, وہ کیا کرتا ہے, وہ خرید کر لایا ہے باقاعدہ, انویسٹ کیا ہے اس نے. ذہن میں رکھیں, باطل انویسٹ کرتا ہے. باطل جو اللہ کے دشمن نمبر ون کہہ لیجئے, یہ طاغوتی نظام جس کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ اللہ کے نام لیوا کوئی نہ رہے, اس کی دشمنی اللہ سے ہے, اس طاغوتی نظام کی دشمنی اللہ, کیونکہ یہ اس کے پیچھے کون ہے؟ شیطان ہے. اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے. اب اس مقصد کو سامنے رکھ کر یہ طاغوتی نظام اور اس کے چلانے والے شیطان کے پجاری انویسٹ کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں. میں بار بار مثال دیتا ہوں, یہ جو ہمارے ہاتھوں کے اندر موبائل فون ہیں اور یہ انٹرنیٹ کی سہولت جو بل تقریباً ہمارے پاس فری میں اویلیبل ہے تقریباً, اور یہ طرح طرح کے تماشے, فلمیں, ڈرامے آپ دیکھیں, اتنا سستا ہو کر آج ہمارے ہاتھوں میں آ گئے ہیں, تو یہ کیا فری میں جو ہمارے ہاتھ میں آیا تو اس کے پیچھے کا پیسہ نہیں لگا کسی کا؟ کوئی بھی چیز فری میں ہوتی ہے تو اس کی پروڈکشن یا اس کی بنانے میں جو پیسہ لگتا ہے وہ تو لگتا ہے نا بھائی. اب وہ تو انویسٹر ہے نا, کہ جو انویسٹ کر رہا ہے اس جگہ پیسہ لگا کے اور فری میں دے رہا ہے لوگوں کو. یہ انویسٹر کسی مقصد کے تحت یہ کام کر رہا ہے. ایک شخص اپنی دکان کی مارکیٹنگ کرتا ہے تو اس کے ہینڈ بل چھپواتا ہے, اس ہینڈ بل کو چھپوانے میں کیا کرتا ہے بھائی؟ پیسہ لگاتا ہے اور لوگوں کو فری میں بانٹ دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں تو فری میں ملا ہے. وہ آپ کو فری میں ملا لیکن اس کے پیچھے کیا لگا ہے؟ پیسہ لگا ہے, سرمایہ لگا ہے. تو یہ باطل نظام, یہ طاغوتی نظام نے آج ہمارے ہاتھوں میں جو چیز فری میں دی ہے اس کے پیچھے اس کا پیسہ لگا ہوا ہے. اور یہ پیسہ کیوں لگایا ہے؟ اللہ کی دشمنی میں لگایا ہے. یہی بات یہاں ہو رہی ہے. اس شخص نے پیسہ لگایا, رقم خرچ کی, سرمایہ لگایا, اور گانے والیوں کو بلوایا, ان کو پیسہ دے کر وہاں بٹھایا, لوگوں کو فری میں بلا رہا ہے, لوگوں سے ٹکٹ نہیں لے رہا, پیسہ نہیں, لوگوں کو فری میں بلا رہا ہے. اور کیا چاہیے؟ آؤ فری میں بیٹھو, سنو یہ تماشے. اب اس شخص کی طرف یہ اشارہ قرآن میں آ گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. ایک اور مثال ہمیں تاریخ اسلام میں ملتی ہے اس طرح کی, وہ اس وقت کی بات ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے لیے زور لگا رہے تھے اور اللہ کی فضل سے جو بھی جہاد کی ترتیب بنی ہوئی تھی, اور اس وقت کے باطل نظام نے جب یہ دیکھا کہ ان کے جو لوگ ہیں, ان کے جو سپاہی ہیں, وہ تو کسی چیز سے اٹریکٹ ہو ہی نہیں رہے, ان کے لیے مال, دولت, پیسہ, زمین, جائیداد کوئی معنی نہیں رکھتی, تو اس وقت باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اسی طرح کی ایک سازش کی گئی اور کوشش یہ کی گئی کہ طوائفوں کے ذریعے، گانے والیوں کے ذریعے، بےہودگی بے حیائی کے ذریعے، ڈرامے بازی، فلمی بازی جو بھی کہہ لیں، اس کے ذریعے ان چیزوں میں الجھا کر ان سپاہیوں کے ایمان کو کمزور کیا جائے تاکہ یہ میدان جنگ میں بے اثر ثابت ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے حفاظت فرمائی اور ان کا وہ حربہ وہاں پر کارگر ثابت نہ ہوا، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک یہ معاملہ چل رہا ہے۔ آپ نوٹ فرمائیے، یہ لاحول حدیث غافل کر دینے والی بات، جس کے اندر بنیادی جو رنگ ہے وہ موسیقی ہے، آج ایک صنعت بن چکی ہے، صنعت انڈسٹری بن چکی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فلم انڈسٹری۔ اس انڈسٹری کا اگر والیوم آپ دیکھیں تو دنیا کی کوئی انڈسٹریز کے مقابلے میں نہیں ہے۔ جو پیسہ، جو سرمایہ، جو رقم اس جگہ خرچ کی جاتی ہے اور جو کمائی جاتی ہے، اور یہ والیوم کوئی کروڑوں وڑوڑوں میں نہیں رہ گیا، یہ تو اربوں خربوں میں چلا گیا۔ اور اس میدان کے اندر یہ گانے باجے والے، جن کو ایک زمانے میں تحقیر کے حوالے سے بھانڈ کہا جاتا تھا، جن کو آج اسٹارز کہا جاتا ہے، ستارے کہا جاتا ہے، معاذ اللہ، اللہ کے نبی نے ستارے کس کو کہا تھا؟ اپنے صحابہ کو، کہ میرے صحابہ کیا ہیں؟ ستارے ہیں۔ آج بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ایک مسلمان سے بھی کہا جائے کہ اسٹار کون ہے، ستارہ کون ہے، تو ذہن میں کون آتا ہے؟ بھائی یہ بھانڈ آتے ہیں، کوئی فلمی ہیرو، کوئی ڈرامے کا ہیرو، ہیروئن۔ تو یہ فلمیں اور ڈرامے تو نمبر ون پہ کہہ لیجئے لاحول حدیث کے حوالے سے۔ پھر اس سے ایک سٹیپ آگے آئیے، یہ جو اسپورٹس ہے، یہ کیا ہے اسپورٹس؟ اس اسپورٹس کے اندر ایک پازیٹو حصہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک شخص جب کھیل کود کرتا ہے تو اس کی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے اندر بھی اللہ کے نبی نے اس بات کو پروموٹ کیا تھا، اور اس وقت کے اعتبار سے گھڑ سواری، تیر اندازی، ریس لگانا، اس وقت کے اسپورٹس یہی تھے نا۔ لیکن نوٹ فرمائیے کہ ان سارے معاملات میں ایک شخص جب خود یہ کام کر رہا ہے تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ آج کی زبان میں کہہ لیں، آج کی زبان میں میں کہتا ہوں ایک نوجوان سے کرکٹ کھیلو، کوئی مسئلہ نہیں، فٹ بال کھیلو، لازمی کھیلو۔ ارے بھائی نہیں کھیلو گے تو جسم نہیں کھلے گا۔ ایک بچہ ہمارا 14-15-16 سال کا، بعض لوگ پابندی لگاتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں نہ لگاؤ بھائی، اس کو کھیلنے دو۔ کیوں کھیلنے دو؟ کیونکہ اس کی ٹریننگ ہے نا، یہ فزیکلی وہ جائے گا، کھیلے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، پھر وہاں ڈیسیجن لیتا ہے، اپنے سامنے مخالف ٹیم کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، اس کی ذہنی صلاحیت بڑھتی ہے، موقع سے فائدہ اٹھانا کسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ لیکن بھائی کھیلو، سمجھ میں آتا ہے، کھیلتے ہوئے دیکھو، یہ کیا سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ وہ کھیل رہے ہیں، ہم بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اور پورا پورا دن بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، کیا مل رہا ہے؟ بات کو سمجھیں، کیا مل رہا ہے بھائی اس سے؟ کوئی شخصیت میں، کوئی جسمانی صحت میں کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، بیٹھ کر صرف وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اور یہ جو کھلاڑی ہیں، معذرت کے ساتھ، ان کی حیثیت، ان کی شخصیت کیا ہے ذرا غور فرمائیے، ان کی پروڈکٹیویٹی کیا ہے انسانیت کے حوالے سے، ان کی کیا آؤٹ پٹ ہے ان کا؟ کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، کتنے لوگ کسی کردار کے حوالے سے کسی لیول پر ہیں، میں تفصیل میں جاؤں گا، مناسب نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ وہاں کھیل رہے ہیں، کروڑوں روپے کما رہے ہیں، اور بیٹھنے والے بیٹھ کر ان کو دیکھ رہے ہیں بس، اور شور مچا رہے ہیں، سوائے وقت کے ضیاع کے، یہ ٹورنامنٹ کرا لو، وہ ٹورنامنٹ کرا لو، ایسے کرا لو، ویسے کرا لو، فلاں کرا لو، فلاں کرا لو، اور پوری عوام بیٹھ کر دیکھ رہی ہے، سوائے وقت کی بربادی کا کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ اور اس پر مزید جو پھر تڑکا لگتا ہے، جو میں آنا چاہ رہا ہوں کہ گانا ہو، یہ ڈرامہ ہو، فلم ہو، اسپورٹس ہو، کچھ بھی ہو، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو اس کی طاقت ہے وہ کیا شے ہے؟ وہ موسیقی ہے۔ معاذ اللہ اگر کوئی، اللہ نہ کرے، فلم دیکھ رہا ہو، ڈرامہ دیکھ رہا ہو، بیک گراؤنڈ سے موسیقی کو ہٹا دیں، میوزک کو ہٹا دیں، تو وہ بے اثر ہو جائے گا, اس کی افیکٹیویٹی کم ہو جائے گی, دیکھنے والے کو مزہ ہی نہیں آئے گا. آپ نوٹ فرمائیے گا, فلموں ڈراموں کے اندر جو کیفیات ڈیولپ ہوتی ہیں اس کو دیکھتے وقت, جو تفریح لذت کا معیار جو بھی ہم نے وہاں پر ایک بنایا ہے, اس کے پیچھے جو کارگر شے ہے وہ کیا ہے, وہ موسیقی, بیک گراؤنڈ میوزک جو چل رہا ہوتا ہے. اور اب ان اسپورٹس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں یہ گانا, میوزک جو بھی ہے, اس کا کس حد تک انوالومنٹ ہے. چھکا لگ رہا ہے, چوکا لگ رہا ہے, آؤٹ ہو رہا ہے, پیچھے میوزک آ رہا ہے, اور مزید اس کو یہ کہاں سے کہاں لے گئے ہم سب جانتے ہیں, جو بےہودگی بے حیائی پھر درمیان میں مزید اس کے اندر انہوں نے ایڈ کی ہے. وہ تو اپنے مقصد سے کام چلا رہے ہیں نا بھائی, وہ اپنے مقصد کے لیے بڑے سیریس ہیں, اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, پیسہ لگا رہے ہیں. یہ لہو الحدیث جو اب صنعت بن چکی, مقصد کیا ہے, لوگوں کو غافل کرنا, لگا کے رکھو ان کو اس ان سارے تماشوں میں. ڈاکٹر اسرار احمد رحیم اللہ اس موضوع پر جب بیان کیا کرتے تھے, ان کا ایک انداز ہے, تو وہ یہی انداز اختیار فرماتے تھے کہ یہ ڈرامے, فلمیں, اسپورٹس, کھیل کود, تماشے, تفریح, لگا کے رکھو ان کو اس کے اندر. پہلے تو ان کو خوب نچوڑو ان کے کاموں میں, ان کے لیے زندگی کی جو آسائشیں ہیں, لگژریز ہیں, ان کو مقصد زندگی بناؤ, تاکہ زندگی کی سہولتیں, آسائشیں, لگژریز ان کا نہ ہونا ان کو ڈپریس کرے. میں بار بار عرض کرتا ہوں, ایک تو وہ کلاس ہے ہمارے معاشرے میں کہ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, بہت کم ہے وہ, بہت کم, لیکن اس کا سمجھ میں آتا ہے, اس کی فکر سمجھ کے کھانے کو نہیں ہے نا اس کے پاس, یہ تعداد تو نہ ہونے کے برابر ہے, بہت کم ہے. اس سے اوپر جو اکثریت ہے آج, جس کو آج ہم غربت کہتے ہیں, وہ غربت کیا ہے, وہ لگژریز کا نہ ہونا, آسائشوں کا نہ ہونا, سہولتوں کا نہ ہونا. آج ڈپریشن یہ ہے کہ میرے گھر میں اے سی نہیں ہے, آج ڈپریشن یہ ہے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے, آج ڈپریشن یہ ہے کہ میری دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں بہترین قسم کی نہیں ہیں, سادہ کھانا نہیں ہوتا گزارا اس سے, میں برانڈیڈ کپڑے نہیں پہنا ہوا, یہ ڈپریشن ہے, میں فلاں جگہ پر نئے کپڑے پہن کے نہیں جا سکا, یہ ڈپریشن ہے. تو مقصد زندگی کیا بنا دو, لگژریز, آسائشیں, انہیں حق بنا دو ان کا, مطلب ان کے ذہن میں ڈال دو کہ یہ ہے تمہارا حق. اب لگژریز اور آسائشوں کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, کوئی انتہا نہیں ہوتی. جب انسان اس دوڑ میں لگتا ہے تو وہ پانچ دن کیا, وہ سات دن ہفتے میں کیا, وہ اگر نہ سوئے, نہ کھائے, نہ پیئے اور چوبیس گھنٹے صرف کمائے, صرف کمائے, صرف کمائے, تو بھی لگژریز کی بھوک ختم نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. تو مقصد زندگی بنا دو لگژریز, آسائشیں. آسائش کا نہ ہونا ڈپریشن ہے, فرسٹریشن ہے, ٹینشن ہے, گھر میں ناچاکیاں ہیں, شوہر بیوی کی ناراضگی, بنیاد کیا ہے آسائش کا نہ ہونا, تانے ہیں, پتنی کیا کچھ ہے, آسائشیں نہ ہونا, کھا رہے ہیں, پیٹ بھرا ہوا ہے, اگلے وقت کا موجود ہے, اس بات کی کیا فکر, ارے اس سے کیا لینا دینا, ارے اگلے چار وقتوں کا موجود ہے, تم جو کپڑے پہنے ہو اس کے علاوہ دس کپڑے تمہارے الماری میں ٹنگے ہوئے ہیں, نہیں بھائی اس بات کی اہمیت نہیں ہے, میرے پاس نئے برانڈ کی گاڑی ہونی چاہیے, میرے پاس یہ سہولت, وہ سہولت, فلاں فلاں. اب بہرحال جب مقصد یہ ہے تو ہفتے میں پانچ دن, چھ دن خوب ان کو لگا کے رکھو. اب یہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں, نوکریوں میں لگے ہوئے ہیں, کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں, سکون نہیں مل رہا, چین نہیں مل رہا, ایک ایک لمحہ کمانے کے لیے لگا دو. اچھا اب ظاہر ہے ہفتے میں ایک دن تو چھٹی دینی پڑے گی نا, کوئی وقت تو نکلے گا بیچ میں, ورنہ مر جائے گا آدمی, سب دماغ پھٹ جائے گا اس کا, کچھ وقت تو فراغت کا چھوڑنا پڑے گا بھائی. اب یہ جو فراغت کا وقت ان کا چھوٹا ہے, جو ذرا سا وقت نکلا ہے, اب ان کو فارغ نہیں چھوڑنا, کہیں کچھ سوچ نہ لیں, کچھ پلان نہ کر لیں, ان کو کچھ سمجھ نہ آ جائے, کچھ پڑھ نہ لیں, ان کو الجھاؤ ادھر لہو الحدیث. یہ چھٹی کا دن گزارنے کے لیے فلم ہے, ڈراما ہے, یہ شام کا جو فارغ وقت ہے گزارنے کے لیے یہ تماشے ہیں, گانے باجے ہیں, یہ اسپورٹس ہے. اور بات کو سمجھیے گا, اگر کوئی سمجھدار آدمی क्योंकि इन्होंने तो कैटेगराइज किया है ना भाई बड़ी समझदारी के साथ, उनकी समझदारी नोट फरमाइए। तो हमारे पास भी ऐसे समझदार लोग होते हैं जो इन तमाशों से, फिल्मों, ड्रामों, गानों, बाजों से या स्पोर्ट्स से बच गए। अब क्या करो, टॉक शोज, टॉक शोज बैठो और देखते रहो। वो चार बैठे हुए वहां, सारे दुनिया के अकलमंद तरीन लोग लगे हुए किसी मामले में बहस करने, किसी मजहबी कार्ड से कोई फंसा हुआ है, कोई सियासी कार्ड से फंसा हुआ है, कोई किसी जगह फंसा हुआ है, बैठकर लगे हुए हैं जनाबे अली देखने में बेतुका, जिसका ना सर ना पैर। क्या हासिल है इन टॉक शोज का बताइए? और ये लाहवल हदीस में आता है भाई, गाफिल कर देने वाले तमाशे हैं, इंसान लगा रहे इसके अंदर, बस लगा रहे इसके अंदर, उसको फुर्सत ही ना मिले। दीन का काम, नशत सानिया इस्लाम, कुरान का सीखना, पढ़ना, पढ़ाना, ये मनसूबे बंदियां करना। एक शख्स को हसरत होगी कल जन्नत में जाने के बाद, जो लम्हा उसने अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजार दिया, तो बताइए कि वो शख्स जो जहन्नम में होगा वो कैसे सर पीट रहा होगा अपना, लगे रहो इसी धंधों में, इसी तमाशों में। और इस सारी चीज के अंदर जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है, दिल को लुभाने वाली, जहनों को जमा कर देने वाली, अपनी तरफ खींच देने वाली जादुई चीज, वो मौसीकी है। मौसीकी जो शैतान ने ईजाद की है बाकायदा और इंसान को दी है, क्योंकि इसमें असर है, इसमें असर है। दिमागी तौर पर हम बहुत सारी सोचें, परेशानियां, फिक्रें लेकर बैठे होते हैं। इंसान चाहता है कि उसको कुछ देर के लिए इन फिक्रों से, इन टेंशनों से, वो टेंशन तो जेन्युइन होती है ना, जिंदगी की कुछ फिक्रें हैं जो जिंदगी का हिस्सा हैं, उनके बगैर तो इंसान है ही नहीं ना भाई। एक बाप है, वो इस बारे में फिक्रमंद है कि वो अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा आगे, नहीं, जेन्युइन फिक्र है ना उसकी, जरूरत की बात कर रहा हूं, लग्जरीज की नहीं। कुछ फिक्रें वो हैं जो एडिशनल पाली हुई हैं हमने, और हमारे यहां बाकायदा जहनी तौर पर ऐसे किरदार, और बिलखसूस खवातीन में ये किरदार डेवलप किया गया है कि अगर तुम्हें हर तरह की सहूलत और जरूरत मुयसर है तो भी कोई ना कोई चीज निकालो और उस बारे में फिक्रमंद हो जाओ, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई शय कहीं से खरीद कर कुरेद कर निकालो ताकि तुम्हें परेशान होने का मौका मिले। सिखाया गया है, जहन साजी की गई है। क्यों? इसलिए कि जब एक इंसान फिक्रमंद हो जाएगा, टेंशन में आएगा, तो अब उसे चाहिए उसकी दवाई, उस फिक्र से निजात। एक आदमी को आर्टिफिशियली, मसनूई तौर पर इतना परेशान कर दो कि वो घबरा कर कहे कि यार मैं क्या करूं। हाँ बोला, ठहर, टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना, आओ मैं बताता हूं आपको क्या करो। ये मौसीकी है ना, ये लगाओ अपने कानों के अंदर हेडफोन और चले जाओ उस दुनिया के अंदर, फैंटेसी वर्ल्ड में, जहां सब कुछ बड़ा जबरदस्त है, बड़ा अच्छा है। सुनो गाने, सुनो मौसीकी, और ये मौसीकी इंसान को ऐसा सुर में लाती है, ऐसा मसरूर कर देती है, ऐसा गाफिल करती है। यानी वो जो पुराना एक जुमला है कि जी, शराब पीने वाले से जब पूछा जाए कि भाई क्यों पीता है, वो कहता है मैं इसलिए पीता हूं ताकि मैं दुनिया के गम भुला दूं। चरसी है या अफीम लेने वाला और हेरोइन पीने, जो भी ये आजकल के तमाशे हैं, वो नशे में इंसान धुत पड़ा हुआ है, उससे पूछो होश मिला, भाई ये क्यों तू कर रहा है, कभी मैं अपने गम बुलाना चाहता हूं। तो जान लीजिए कि ये नशा सिर्फ शराब का और चर्स का नहीं होता भाई, ये भी नशा है, मौसीकी का नशा। इस नशे में डूबे हुए आदमी को होश में लाइए और पूछिए क्यों अपने आप को इसमें, गम बुलाने के लिए। ये जगह जहां मुझे सुकून मिलता है, ये जगह है जहां मैं अपनी सारी फिक्रें भूल जाता हूं, यहां सब कुछ बड़ा अच्छा है, बड़ा जबरदस्त है, फैंटेसी वर्ल्ड है ना वो, वहां तो एक इंसान वो कुछ पा रहा है जो हकीकत की दुनिया में नहीं पा सकता। और फिर इसके अंदर डालिए जनाबे अली वो इंसान का कमजोर पहलू। मैंने पहले भी एक दफा अर्ज किया था, کہ شیطان کے پاس انسان کی دو کمزوریاں ہیں، ایک ہے شخصیت پرستی، اس پر میں پوری بات رکھ چکا ہوں پچھلے کسی جمعے پہ، اور شخصیت پرستی یعنی کسی شخصیت کو اتنی اہمیت دے دینا کہ غلو اس کے اندر زیادتی کر جانا. شیطان نے اس شے کو استعمال کیا، اور انبیاء جو اللہ کے نیک بندے بزرگ گئے، ان کی شخصیت کی محبت کا غلو لوگوں میں ڈال کے انہیں شرک کی طرف لے آیا. یہ شخصیت پرستی کی بنیاد، یہ شرک کی بنیاد ہے، انسان اس میں جاتا ہے آگے، اور اس حد تک کسی شخص کو اپنا محسن بناتے ہوئے اور مزید آگے بڑھتے ہوئے خدا کے قریب لے جا کر نہ جانے کیا، یہ پورا الگ موضوع ہے. دوسرا کمزور پہلو کیا ہے انسان کا، وہ ہے اس کا جنسی جو پہلو ہے، یہ جو ایک اس کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہے جس سے کہ نسل انسانی کی آبیاری ہونا اصل مقصد ہے، اور اسی کے ساتھ دوسری شے جو جڑی وہ آزمائش ہے، اس میں آزمائش ہے، اس میں شدت رکھی اللہ تعالیٰ نے، صنف مخالف کی کشش بڑی شدت رکھی ہے اس میں. کیوں رکھی ہے؟ ایک تو وجہ وہی ہے کہ بھائی تاکہ اس وجہ سے انسان مجبور ہو کہ وہ فیملی بنائے اور اپنی نسل کو آگے اس طرح سے بڑھائے، اور اسی میں جو اگلی شے ہے وہ ہے آزمائش. اللہ نے جنت میں درخت لگایا اور آدم علیہ السلام سے کہا اس کے قریب نہ جانا. بھائی کیوں لگایا درخت؟ نہ لگاتا وہ درخت اتنا ہی نقصان دیتا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ درخت کا پھل کھائیں، تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے درخت کیوں لگایا؟ نہ لگاتا مسئلہ ہی حل ہو جاتا. آدم علیہ السلام کہتے یا اللہ اس درخت کو ہٹا دینا یہاں سے، تو جب تو نہیں چاہتا کہ میں اس کے قریب جاؤں. لیکن یہی تو سمجھانے والی بات ہے، آزمائش کہتے اسی کو ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کی تعبیر یہی تو ہے. آزمائش کب ہوگی؟ جب ایک شے سامنے ہو اور آپ سے کہا جائے اس کو نہ اٹھاؤ، جبھی تو آزمائش ہے نا، ورنہ آزمائش کس بات کی؟ تو یہ شدت کا جذبہ جو انسان میں رکھا، اور یہ ہے کہ پھر وہ آزمائش کا معاملہ ہے اس میں، اور شیطان اسی کمزور پہلو کو استعمال کرتا ہے. اور موسیقی کی اچھی طرح بات سمجھ لیجئے، جو سب سے خطرناک شے ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس جذبے کو بھڑکاتی ہے. موسیقی انسان کے اندر اس جذبے کے ان پہلوؤں کو لے جاتی ہے جس میں بغاوت ہے، جس میں بولڈنس ہے. ایک انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس جذبے کو اس ڈر کے تابع رکھتا ہے، تو اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے ان معاملات کو سنبھالنا. ایک شوہر کے لیے ایک بیوی اور ایک بیوی کے لیے ایک شوہر کافی ہے، اگر تو وہ اس فطرت کے تحت اس لیول پر ہیں جو لیول ایک فطری ہے، جذبہ ہے انسان کے اندر ہے. ٹھیک ہے، مرد میں ایک درجے زیادہ ہے تو اللہ نے وہاں اس کو آپشن دیا ہے کہ بھائی دوسری بیوی، تیسری بیوی، چوتھی بیوی، یہ فطرت کی یہاں تک ہے. لیکن جب اس فطرت کے اندر چھیڑ خانی کی جائے اور اس کی باریکی میں جا کر وہ پہلو نکال کر باہر لائے جائیں جو فطرت سے بھی متصادم ہیں، جو حیوانیت کی طرف انسان کو لے جانے والے ہیں، پھر چار بیویاں کیا، 400 بیویاں بھی نہ کافی ہیں. پھر انسان کے اندر جب بغاوت آتی ہے تو اس کو پھر اطمینان نہیں ملتا، پھر تو وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، پھر تو وہ اس دلدل میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. اور موسیقی یہی کام کرتی ہے، وہ انسان کے اس جذبے کے ان پہلوؤں کو سامنے لے کر آتی ہے کہ جس کا اطمینان پھر فطری طریقے سے ممکن نہیں ہے، دائرے میں رہتے وہ ممکن نہیں ہے. یہ ہے اس موسیقی کا خطرناک ترین پہلو. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حیرت ہوتی ہے اس انداز میں کہ بظاہر بے ضرر سی شے ہے، ایک آدمی جو ہے وہ کانوں میں اپنے لگا کر اور گانا سن رہا ہے، موسیقی سن رہا ہے، تو ٹھیک ہے سننے تو کیا فرق پڑتا ہے نا. ذرا آپ شدت محسوس کیجئے، شدت. میں ترتیب سے بس آگے بڑھتا جا رہا ہوں احادیث سناتا ہوا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال قرار دیں گے، اس حدیث سے براہ راست ایک جملہ تو سیدھا سیدھا ذہن میں آ گیا کہ یہ ہیں کیا اصل میں، حلال کے حرام؟ حرام ہیں، حرام ہیں، محض ناپسندیدہ نہیں، محض ایسا نہیں معاملہ کہ بھئی کراہیت ہے ناپسند، نہ نہ، حرام ہیں، حرام، کیونکہ وہ لوگ ان کو حلال قرار دیں گے سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ہیں کیا اصل میں حرام ہیں. آگے آئیے، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، مسند ابن حبان میں، آج کا یہ سناریو ذہن میں لے آئیے. آج ہماری محافل کو، مجالس کو، ہمارے کرتوتوں کو ذہن میں لے آئیے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے مگر اس کا نام بدل کر، ان کی مجلسیں راگ باجوں اور گانے والیوں سے گرم ہوں گی، اور پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بات کو بندر و خنزیر بنا دے گا. ظاہری انداز میں یہ سزا رہی ہے، قرآن تفصیل بتاتا ہے، ہو بھی سکتی ہے، مزید بھی آ سکتی ہے کہ پورے کے پورے اپیرنس میں ایک شخص بندر و خنزیر بن جائے، لیکن مانوی اعتبار سے ہمارے سامنے ہے بھائی صورتحال. بندر کی پہچان کیا ہے؟ بندر اچھلتا کودتا ہے، کھانے کے چکر میں باولا ہو جاتا ہے. آپ اس کے سامنے اپنا کھانا لے کر بیٹھے ہوں تو وہ آپ سے آ کے پوچھتا نہیں ہے کہ لے لوں. بندر کی پہچان کیا ہے؟ وہ جھپٹا مارے گا، چھین کے لے جائے گا، یہ اس کی خصلت ہے. آ جائیے جناب، نظر آ رہی ہے ہمارے اندر؟ نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ جھپٹے مار رہے ہیں کہ نہیں ایک دوسرے کے کھانوں کے اوپر؟ خنزیر کی پہچان کیا ہے؟ بدترین جانور، نجس جانور، ایسا جانور جس سے نفرت جو ہے وہ ایک شعور والا آدمی کرے گا، فطری آدمی کرے گا. کیونکہ اس کی دو خصلتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کھاتا ہے نجس، فضلہ کھاتا ہے یہ، اس کو پیٹ بھرنا ہے کچھ بھی ملے. آج انسان کو دیکھ لیجئے آپ. اور دوسری اس کی جو بدترین خاصیت ہے وہ کیا؟ وہ جنسی حوالے سے، جو اس کی جو مادہ ہے وہ ایک ہی وقت میں کئی کئی نروں کے ساتھ، بدترین خصلتوں میں سے یہ خصلت اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، ایک کتے میں اور ایک خنزیر میں. آ جائیے ذرا اپنے معاشروں کا جائزہ لیجئے کہ یہ خصلتیں ہمارے اندر آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں. نافع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ ایک دفعہ کہیں سے جا رہے تھے تو ان کو بانسری کی آواز آئی، انہوں نے فوراً اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور ایک طرف ہو گئے. اور یہ حضرت نافع اس وقت بچے تھے، ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو یہ ان سے پوچھتے رہے کہ کیا آواز آ رہی ہے؟ میں کہتا ہاں، تو وہ وہیں رہتے. پھر تھوڑا آگے جب پھر آواز آ رہی ہے، یہاں تک کہ جب آواز نہیں آئی اور میں نے انہیں کہا کہ ہاں اب آواز بند ہو گئی، تو انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لی. میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو بھی یہی کرتے ہوئے پایا ہے. موسیقی کی آواز آنے پر رسول اللہ کی سنت عمل کیا ہے بھائی؟ کانوں کو ایسے بند کر لینا. سمجھیے اس بات کو، اس کی خطرناکی کا کوئی تو پہلو ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کر کے بتا رہے ہیں اور صحابہ اس کی تقلید بھی کر رہے ہیں. ذرا سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شیطانی آواز کو لمحہ بھر سننا بھی گوارا نہ فرمایا ہو، آج ہمارے گھروں میں سے وہ صدائیں بلند ہو رہی ہوں. اور بدبختی اور بدقسمتی کا عالم یہ ہو کہ نماز کے دوران میں موبائل فون بجتا ہے اور ایک موسیقی جو ہے وہ پوری مسجد کے اندر بجنے لگتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر کیوں نہیں آ رہی. بھائی، اسی موسیقی سے منسلک جتنے گناہ ہیں، جن میں زنا، بے حیائی، بے حودگی، یہ سب اس کے اندر شامل ہے. یہ دروازہ کھولتی ہے اس شے کا، انسان کو باغی بناتی ہے. آپ دیکھیں موسیقی سننے والے بالعموم اندر ایک بغاوت کا عنصر رکھتے ہیں، شاکی ہوتے ہیں، شکوا کرتے ہیں، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، ایسے کیوں نہیں، ویسے کیوں نہیں، یہ پابندی کیوں، وہ پابندی کیوں، بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول سے بے پرواہ، شریعت سے بے پرواہ. ان کے اندر یہ موسیقی اتنی ہمت ڈال دیتی ہے کہ وہ علل اعلان پھر انکار کرتے ہیں اللہ کے حکم کا، انہیں فکر نہیں ہوتی پھر، یہ موسیقی ان کو یہ طاقت دیتی ہے. اور دوسری طرف وہ ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ موسیقی ایک فینٹسی ورلڈ میں ایک خیالاتی دنیا میں ان کو رکھتی ہے. جب وہ حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں تو یہاں ان کو دھچکا لگتا ہے. یہ کیا, جیسے ہم جب سو رہے ہوتے ہیں بڑا اچھا سا خواب دیکھ رہے ہوں, بڑا مزیدار, اور ایک دم آنکھ کھل جائے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جاتے ہیں, ٹینشن میں, پریشانی میں, نوٹ کیجئے, ڈپریس ہو جاتے ہیں. یار یہ کیا ہوا, بڑا اچھا سا خواب تھا, بڑا زبردست تھا. ایک شخص آتا ہے میں ہوا میں اڑنے لگوں, حقیقت میں تو نہیں ہو سکتا, خواب میں ہو سکتا ہے یا پھر ڈراموں فلموں میں ہو سکتا ہے. وہ فلموں میں ایک ہیرو کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہے اور وہ سینس آف اچیومنٹ اپنے اندر کہتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ کام کر لیا. اس لیے تو فلموں ڈراموں کی اتنی اہمیت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم لگے رہیں, دیکھتے رہیں اور اپنے آپ کو اس میں مگن رکھیں. اور دوسری طرف یہ فینٹیسی ورلڈ ہے, دنیا ہے خوابوں کی, موسیقی, گانے باجے, وہاں پر وہ اپنے آپ کو پاتا ہے, وہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے جو وہ حقیقت میں نہیں کر سکتا. اور جیسے وہ حقیقت کی دنیا میں آتا ہے تو وہاں اس کے سامنے زندگی کے مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, ٹینشنز ہیں, چیلنجز ہیں. زندگی تو نام ہی چیلنجز کا ہے بھائی. اب اس کو ڈپریشن ہوتا ہے, اس کا دماغ میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, وہ انتقامی جذبہ اپنے اندر پاتا ہے, وہ لوگوں سے نفرت کرنے لگتا ہے, لوگوں سے لڑنے لگتا ہے, اس کو اپنے ارد گرد کے لوگ برے لگنے لگتے ہیں, لوگوں کی کمزوریاں خامیاں بڑی ہو کر اس کے سامنے آنے لگتی ہیں, وہ امیدیں لاکھ لگاتا ہے اپنے فرائض ایک بھی ادا نہیں کرتا. یہ وہ پرسنالٹی ڈیولپ, کس سے؟ موسیقی. مسند احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر مبعوث فرمایا, اور اس لیے کہ میں آلات موسیقی اور شاویز گنڈے اور سلیب اور زمانہ جاہلیت کے غلط کاموں کو مٹا دوں. ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا, گانا بجانا دل میں نفاق اگاتا ہے جیسے پانی سبزے کو اگاتا ہے. نفاق کیا ہے؟ دوہراپن, دوغلاپن, اللہ سے بغاوت, اس بات پر اعتراض کہ اللہ نے یہ پابندیاں کیوں لگائی ہیں. اسی اعتراض کا عملی نام نفاق ہے. کیا مصیبت ہے یار, نماز پڑھنے جانا ہے یار, اب جانا بھی ہے لیکن اب یہ تو نفاق کی کیفیت. قرآن کیا کہتا ہے, نماز کے لیے اٹھتے ہیں مگر سستی سے, کاہلی سے, بوجھل دل کے ساتھ. پھر اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, قسمیں جھوٹی کھاتا ہے, لڑائی جھگڑا کرتا ہے, ساری نفاق کی علامتیں ہیں. تو موسیقی انسان کو لے جاتی اس میدان کے اندر. اب ذرا تصور کیجئے کہ ادھر ہم نے نیت باندھی, اللہ اکبر ایسے ہاتھ باندھا, اور دماغ میں کیا چل رہا ہے بھائی, معاذ اللہ. اس کی جو لذت ہے, جو اٹریکشن ہے, اس میں جو طاقت ہے, وہ اتنی شدید ہے کہ دماغ میں سرکٹس بن جاتے ہیں یہاں پہ, اور وہ گانا اندر, موسیقی اندر چل رہی ہوتی ہے, جو گانے کے رسیاں ہیں, گانے سنتے ہیں. ذرا اپنی نمازوں کے اندر غور تو کریں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, نماز کی نیت باندھی ہے, پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العالی, دماغ میں چل رہا ہے گانا, اور جان چھڑانا بھی چاہ رہے ہیں تو نہیں چھٹ رہی, اس لیے کہ وہ تو یہاں چپک گیا میگنیٹ کی طرح. اللہ رحم فرمائے. تو اس سے زیادہ بدترین کوئی کیفیت ہوگی کسی انسان کی کہ نماز کی نیت میں ہو اور دماغ میں گانا بج رہا ہو. جامع ترمذی کی حدیث ہے, جب گانے والی عورتوں اور راگ باجوں کا ظہور ہو, یعنی یہ عام ہو جائیں اور شرابیں پی جائیں, اور اس امت کے آخری لوگ پہلے زمانے کے لوگوں پر طعنہ کرنے لگیں, یعنی پچھلے لوگوں کو برا بلا کہنے لگیں. آج ہو رہا ہے ہمارے سامنے کیسے کیسے فتنے ہیں کہ جو آ کر بیٹھ گئے ہیں, اور بالخصوص صحابہ کرام کی شخصیتوں کو سوالیہ نشان بنا رہے ہیں, معاذ اللہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, ایسے وقت میں عذابوں کا انتظار کرو, سرخ آندیاں, زلزلے, زمین میں دھسنا, شکلوں کا بگڑنا, پتھروں کی بارش, اور ایسی نشانیاں جو در پہ اس طرح آئیں جیسے پرانا بوسیدہ ہار جس کی لڑی ٹوٹ جائے اور دانے ایک ایک کر کے بکھر جائیں. وقت نہیں ہے, ورنہ ایک ایک شاید اس وقت ہو رہی ہے بھائی, یہ سرخ آندیاں, یہ زلزلے, زمین میں دھسنا, شکلوں کا بگڑنا, پتھروں کی بارش, یہ سب کچھ ہو رہا ہے آج. غور کریں ذرا تو نظر آ جائے گا سب کچھ. پھر اسی طرح ایک اور بہیکی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں, ایک گانے کے ساتھ آلات موسیقی کی آواز, اور دوسری مصیبت کے وقت چیخنے چلانے کی آواز. جب کوئی مصیبت آ جائے, غم آ جائے, تو چیخنا چلانا, شور کرنا, یہ کیا ہے, مصیبت ہے, کیا ہے, کیوں ہے, وہ ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ اللہ کے نیک بندوں کا وتیرہ نہیں ہے کہ ذرا سی آزمائش آئے, غم آئے, دکھ آئے چھوٹی, اور اس پر چیخنا چلانا, منہ بنانا, منہ بسورنا, شکوے کرنا شروع کر دے. اللہ سے دور کرنے والی شے ہے یہ. اور دوسری شے فرمایا, جو چیز ملعون ہے وہ کیا ہے, وہ آلات موسیقی. ایک اور جگہ فرمایا مستدرک کے حاکم میں یہ رپورٹڈ حدیث ہے، میں دو حماقت اور فسق و فجور سے بری آوازوں سے روکتا ہوں، ایک لہو لعب اور شیطانی باجوں کے ساتھ گانے کی آواز، اور دوسری مصیبت کے وقت چہرے پیٹنے اور گریبانوں کو چاک کر کے نوحے کی آواز۔ ایک اور جگہ فرمایا مسند ابن حبان میں رپورٹڈ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخری زمانے میں اس امت کے کچھ لوگ بندروں خنزیروں کی صورت میں مسخ کیے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ اس بات کی گواہی نہ دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، سنیے گا غور کیجئے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس سے بھی بڑھ کر روزے رکھیں گے، حج کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ صحابہ حیران ہو گئے پھر یہ عذاب کیوں آئے گا؟ فرمایا راگ باجوں اور گانے والی لونڈیوں کا شغل اختیار کریں گے، گانے باجے موسیقی، ہر ہر گھر سے آج اس گانے باجے کی آواز، ہماری قمیضوں کی جیبوں سے اس گانے کی آواز، بچوں کے کارٹون چل رہے ہیں پیچھے گانے موسیقی کی آواز، ایڈورٹیزمنٹ چل رہے ہیں گانوں موسیقی کی آواز، یہاں تک کہ آج ایک پرورٹڈ بدترین پرسنالٹی ہم اس کیفیت میں بن گئے ہیں کہ آپس میں بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں دماغ میں جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ میں موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ پر حدیث ملتی ہے تبرانی میں، عمر بن قوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ مجھ پر بدبختی لکھ دی گئی، مجھے شراب نوشی کے علاوہ کسی اور طریقے سے روزی نہیں مل سکتی، لہذا ایسے گانے کی اجازت دے دیں جس میں فحش باتیں شامل نہ ہوں تاکہ میں اسی کو ذریعہ معاش بنا لوں۔ آپ نے فرمایا، اب دیکھیں یہ بھی آج کل کی لاجک لاتے ہیں نا لوگ کہ بھئی وہ والا گانا حرام ہے جس میں فحش باتیں ہوں، بےہودہ باتیں ہوں، بے حیائی ہو۔ اول تو بھائی ایسا پاکیزہ گانا جس میں فحش گوئی نہ ہو، جس میں مطلب محرم نہ محرم کے سارے تقاضوں کو پورا رکھا گیا ہو، جس میں جنسی جذبوں کو نہ بھڑکایا گیا ہو اور نہ جانے کیا کیا اس میں تماشے، ایسے گانے تو پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے۔ اول تو یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن چلو مان لیا۔ ایک آ کر صحابی پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی سے یہی سوال کہ ایسے گانوں کی اجازت دے دیں جس میں فحش باتیں نہ ہوں، آپ نے فرمایا میں ہرگز تجھے اجازت نہیں دے سکتا اور نہ ہی تجھے اس کام میں کبھی عزت ملے گی اور نہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اور تو جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ کا دشمن ہے۔ اور فرمائیے یہ اللہ کے نبی کا غصہ ہے جس نے آ کر یہ بات کہی ہے، اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک اور جگہ فرمایا جو شخص گانے سنتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا جو آدمی گانے بجانے کا کام کرتا ہے یا اپنے گھر پر اس کا اہتمام کرتا ہے اس پر لعنت ہے۔ کون دے رہا ہے لعنت؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت دے رہے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا گانا سننا گناہ ہے، اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے، اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ اور ایک اور جگہ مشہور حدیث ہے، فرمایا میں دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ آلات موسیقی کو توڑ ڈالوں۔ ایک اور جگہ فرمایا حضرت قتادہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب شیطان ملعون ہو کر آسمان سے اترا تو کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے ملعون بنا دیا، اب تو بتا کہ میرا علم دنیا میں کیا ہوگا، میں کیسے لوگوں کو گمراہ کروں گا، میرے پاس کیا ٹول ہوگا، ہتھیار میرا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرا علم ہے جادو، تیرا علم کیا ہے؟ جادو۔ پھر اس نے کہا اچھا اے اللہ مجھے بتا میری پسندیدہ آواز کون سی ہوگی، اللہ نے فرمایا گانا بجانا، گانا بجانا یہ وہ شے ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے کانوں اور آنکھوں کو گانے اور آلات موسیقی سے بچا کر رکھتے تھے، پھر فرشتے ان کو جمع کر کے الگ کریں گے اور مشک و عنبر کی وادیوں پر بٹھا دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی پھر تسبیح اور تحمید ان کو سنائیں گے اور ایسی کہ جیسے سننے والوں نے کبھی نہ سنی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمت دے اور ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق دے۔ آخری دو تین منٹ کی بات وہ یہ ہے، انسان کا ایک فطری تقاضا کیا ہے کہ اس کو سکون چاہیے، اس کو اپنے دماغ میں اٹھنے والے ارتعاشات کی جو اندر ایک سوچوں کا انبار ہے اس میں ایک سکون کی کیفیت چاہیے، اس کو اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے حوصلہ اور ہمت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مجھے اور آپ کو خالی نہیں چھوڑا، اس مہربان رب نے وہ شے ہمیں دی ہے، اور بدقسمتی سے ہم اس کی پہچان ہی نہیں کر پا رہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن. قرآن کتاب ہدایت ہے, کتاب انقلاب ہے. اس میں آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان بنا دینے والے کلیے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی کتاب کے الفاظ میں جو صوتی آہنگ ہے وہ ہے وہ گیپ جہاں سے فل ہوگا, وہ ہے وہ رستہ جس کے ذریعے سے ہم جو شیطان نے ہمیں کہا نا کہ اپنی فکر کو بھلانا چاہتے ہو تو یہاں آ جاؤ. اب سمجھیے گا, فکر کو بھلانا ہے تو موسیقی کا رستہ ہے, جہنم کا رستہ ہے, اللہ سے ناراضگی کا رستہ ہے. فکر کو حل کرنا ہے, حل کرنا ہے. ایک ڈاکٹر اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایک شخص آئے, جی میرے سر میں درد ہے. ایک نا اہل ڈاکٹر کیا کرے گا؟ اس کو درد کی گولی دے دے گا, بھائی یہ گولی کھا تیرا درد ٹھیک ہو جائے گا, ختم, جان چھوٹی. وہ کہے گا جی کیا ڈاکٹر ہے زبردست, میں نے گولی کھائی درد ٹھیک ہو گیا. ایک سمجھدار ڈاکٹر کیا کرے گا؟ اہل اور واقعتاً جو خیر خواہ ہوگا وہ سب سے پہلے یہ انویسٹیگیٹ کرے گا اس کے سر میں درد ہو کیوں رہا ہے, وجہ کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کا پیٹ خراب ہو, اس کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ اصل میں سر کے درد کو بعد میں دیکھے گا, پہلے اس کا ریزن نکالے گا اور اس کو حل کر کے پھر وہ صحیح طریقے سے علاج کرے گا, یہ ہوگا اچھا ڈاکٹر. تو لہذا ایک ہے فکر کو بھلا دینا. ایک پھوڑ عورت کیا کرتی ہے اپنے گھر میں, بھائی مہمان آتے ہیں تو جلدی جلدی سارا کچرا جھاڑو اٹھائی, وہ پھلا جلدی لے کر, وہ فریج کے نیچے سوفے کے نیچے مٹی کچرا, اب جان چکا سامنے صحیح نظر آ رہا ہے, وہ اندر تعفن ہو رہا ہوتا رہے, سامنے صاف ہو گیا نا. لیکن ایک تمیزدار عورت کیا کرتی ہے, وہ پراپر اپنے ٹائم کے ساتھ ہر کچرے کو اور مٹی کو ہر کونے سے کیا کرتی ہے, نکال کر باہر پھینکتی. تو پہلی مثال موسیقی والی ہے, جو بظاہر انسان ٹن ہو کر سمجھتا ہے کہ میرے سارے مسئلے حل ہو گئے, لیکن قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن ان مسئلوں کا حل دیتا ہے, قرآن ان مسئلوں کا حل دیتا ہے. اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ قرآن کو ہم تلاوت تو اپنی جگہ ایک بہت بڑا اپنی اس میں کیفیت آ گئی, ساتھ ہی ساتھ ایک اسٹیپ اور آگے بڑھیں اور اس کے اندر سمجھ کے اندر اس کے معنوں کو, اس کی ترجمانی کو, اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. ترجمے کے ساتھ اگر اس کی ہم کوئی ترتیب بنائیں اور دیکھیں کیسے زندگی کا مسائل ہمیں لکھے ہوئے نظر آئیں گے, اس کے اندر ایسا لگے گا قرآن اتارا ہی میرے لیے گیا ہے. جو مسئلہ لے کر بیٹھوں گا انشاءاللہ پورے ایمان کے ساتھ اس میں اس کا حل نظر آ جائے گا انشاءاللہ. تو فکروں کو حل کرنے والی شے وہ قرآن کی آواز ہے. سکون اس میں بھی ہے اور کسی درجے سکون وہاں بھی کہہ لیجئے چلیں, لیکن وہ سکون عذاب والا ہے, وہ غفلت والا ہے, وہ نشے والا ہے, اور یہ دائمی سکون ہے. قرآن سننے کی عادت ڈالیں, قرآن کی اچھی سی تلاوت لگائیں اور اس کو اپنے دل میں اتاریں, دماغ میں, اور اس کے ساتھ الائن ہو جائیں. شروع میں مشکل ہوگی, شروع میں مشکل کیوں ہوگی اس بات کو سمجھ لیں. اگر فرض کریں خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ اس مسجد میں بدبو آ رہی ہو, بدبو کیوں آ رہی ہو بھائی؟ اسی جگہ پر ایک چوہا مرا پڑا ہوا ہے کونے میں, آپ جیسے ہی انٹر ہوئے آپ کو ایک بدبو کا بھپکا آیا, بولے یار یہ کیا ہے؟ آپ نے انتظامیہ سے کہا بھائی بدبو آ رہی ہے, انتظامیہ والوں نے کیا کیا؟ اسپرے لے کر آئے, ایئر فریشنر, اور خوب چھڑ 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 چھڑک دیا پوری مسجد کے اندر, مسئلہ حل ہو گیا. کیا خیال ہے؟ مسئلہ حل ہوا, بلکہ اور زیادہ وہ بدبو اور اس کے ساتھ مل کر اور اذیت بن جائے گا. اصل تو کرنا کیا تھا بھائی؟ اس غلاظت کو یہاں سے پہلے باہر نکالنا ہے نا, پہلے اس کو نکالنا ہے باہر. وہ لطیفہ ہے نا کہ مولوی صاحب کے پاس لوگ آئے کہ جی کنویں میں کتا گر گیا کیا کریں؟ انہوں نے کہا 10 ڈول نکال کر پھینک دو. لوگ اگلے دن آئے, جی وہ 10 ڈول نکال کر پھینکے, بدبو تو ابھی بھی نہیں جا رہی. اچھا, مولوی صاحب بھی پریشان ہوئے, ایسے کرو یار 10 ڈول اور نکال دو. اگلے دن آئے, جی 10 ڈول کیا, 20 ڈول اور نکال دیے, بدبو تو ابھی بھی نہیں جا رہی. مولوی صاحب نے کہا کتے کو نکالا کرے نہیں, وہ تو وہیں پڑا ہوا ہے, وہ تو کنویں میں ہی پڑا ہوا ہے. تو بھائی قرآن جب ہم سنیں گے اور اس میں وہ کیفیت کب آئیں گی؟ جب اندر کی غلاظتیں صاف ہوں گی. کرے گا یہ کام قرآن, وقت لگے گا. اپنے آپ کو جو موسیقی سننے کا رسیہ ہے نا, ان کو تھوڑا اور ٹائم لگے گا. عادت بنائیں, روٹین بنائیں, خود سے تلاوت کریں, سنیں اچھے کاریوں کی تلاوت. کچھ ہی وقت میں انشاءاللہ اندر کی غلاظت صاف ہوگی اور پھر جو مزہ آئے گا, پھر جو سرور ہوگا, پھر جو سکون ملے گا انشاءاللہ, پھر انسان کو اور پھر اس کے مسائل کے حل بھی ملیں گے اس کو انشاءاللہ, اور آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سارے صحیح فیصلے کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.